السلام کے واقعے کا ذکر ہے. آج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے والوں میں سے تھے, یعنی ان لوگوں میں سے جو اصول عقائد میں نوح علیہ السلام کے ساتھ متفق تھے, یعنی توحید کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں جس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم فرمائی, ابراہیم علیہ السلام بھی اسی اصول کو سکھانے والے اور توحید کو سکھانے والے تھے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا وہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس جاء ربہ بقلب سلیم, جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے. صاف دل کا یہ مطلب یہ ہے کہ ان کا دل بد عقیدگی اور دکھلاوے کے جذبے سے پاک تھا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے تو اس کے اندر ایک تو عقیدہ یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر اور ثواب اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے, اور دوسرا یہ کہ وہ دکھاوا نہ ہو, کہ دکھانے کو تو اپنے کو بہت نیک اور فرما بردار ثابت کرتا ہے لیکن حقیقت کے اندر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ریا ہے اور اخلاص نہیں ہے. اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا کہ اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ جو کہ بت پرست تھے کہ تم کن واہیات چیز کی عبادت کرتے ہو, اور ان جھوٹ موٹ کے معبودوں کے اللہ کے سوا معبود بنانا چاہتے ہو تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے, ان کے ساتھ کیا خیال ہے, یعنی تم نے جو اس کی عبادت کو چھوڑ رکھا ہے تو کیا اس کے معبود ہونے میں کوئی شبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, یعنی ایسی بات تو ہونی نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات کے اندر. عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو معبود بنایا جاتا ہے ان میں سے کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا, چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ خود خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے, یہ دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لہذا اگر ان کو اس کے معبود ہونے میں تم کو کوئی شبہ ہے تو حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اول تو ایسا ہونا نہ چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لائے اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھے, اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسا تم کو شبہ ہے تو اس کو دفع کر لیتے. لہذا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بحث مباحثہ ہوتا تھا. اور ایک بار کا واقعہ ایسا ہوا کہ ان کا کوئی تہوار آیا تو قوم نے ان سے بھی درخواست کی کہ ٹھیک ہے تم ہمارے میلے میں چلو, تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا, فنظر نظرۃً فی النجوم, انہوں نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کے دیکھا اور فرما دیا کہ میں بیمار ہونے کے ہوں. فقال انی سقیم, کہ میں بیمار ہونے کے ہوں, یعنی تاکہ میں میلے میں یعنی نہیں جا سکتا. تو وہ لوگ ان کا یہ عذر سن کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ ناحق بیماری کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہوگی, اور ظاہر بات ہے جب کوئی بیمار جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اب کیا کیا انہوں نے کہ جب دیکھا قوم نہیں ہے تو ان کے بتوں میں جا گھسے اور استہزاء کے طور پر کہ تو خدا ہے, تم لوگ خدا بنتے ہو, اور ان سے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ تمہارے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور تمہارے سامنے بندگی بجا لاتے ہیں, تو جو چڑھاوے تمہارے سامنے لاتے ہیں, جو بریانیاں حلوے تم کو سامنے لا کر رکھتے ہیں تو تم کھاتے کیوں نہیں ہو, اور تم کو یہ کیا ہوا کہ تم بولتے بھی نہیں ہو, نہ تم کھاتے ہو اور تم بولتے بھی نہیں ہو. پھر آپ نے کیا کیا, قوت سے ان پر جا پڑے اور مارنے لگے اور کلہاڑی وغیرہ سے ان کو توڑ پھوڑ دیا. پھر جب ان لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی اس واقعے کی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا معاملہ کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے اور گھبرائے ہوئے آئے غصے میں, اور گفتگو شروع ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی چیز کو پوچھتے ہو کہ جن کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تراشتے ہو، تو در حقیقت میں وہ تمہارے محتاج ہوئے، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو حقیقت یہ ہوئی کہ وہ تمہارے محتاج ہوئے، تو جو تمہارے محتاج ہے تم ان کو خدا بناتے ہو. خدا کیسے ہو گیا؟ حالانکہ تم کو اور تمہاری بنائی ہوئی ان تمام چیزوں کو سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جو خالق ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ عبادت اسی کی کرنی چاہیے. تو جب یہ بات ہوئی تو وہ لوگ اس مناظرے کے اندر اور اس بحث و مباحثے کے اندر مغلوب ہو گئے، اور جلاہ کر آپ غصے میں آ کر جب ان کی عقل پر اس کا عذاب پڑا تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو، یعنی آگ لگاؤ اور اس میں ان کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنا چاہی تھی کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اور فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، کہ انہوں نے کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو نیچا دکھائیں گے، تو فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا. اور اس کا مفصل واقعہ سورہ انبیاء یعنی 17ویں پارے کے اندر اس کا مفصل واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ اس کو بھی عرض کریں گے. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں چند باتیں فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيَعْتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام، شیعتن کہتے ہیں اس گروہ یا جماعت کو کہ جن کے افراد جو ہے نظریاتی طور پر اور بنیادی طور پر یکساں سوچ رکھتے ہوں، یعنی جن کے اصول اور قواعد ایک ہوں. دیکھو جاؤ وہ لائٹ بند کر دیا، شیعہ اس زبان اور اس عربی زبان میں اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں کہ جن کے بنیادی اصول ایک ہوں اور جن کے تمام افراد کے جو طور طریقے وہ ایک ہو. اور یہاں پر شیعتی ہی کی جو ضمیر ہے، چونکہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر تھا تو انہی کی طرف راجع ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ، تو یہ ہا کی جو ضمیر، اس سے پہلے چونکہ نوح علیہ السلام کا واقعے کا ذکر تھا اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا، تو لہٰذا پتا دیا ہے کہ جس طرح سے وہ توحید کے اندر اور بندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ تھے، اسی کو معبود، اور انہی کی ان کی اشاعت اور تبلیغ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تھا، تو جس طرح جو کام وہ کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کام کرتے تھے اور اسی طریقے کے پر تھے. یعنی دبئی کے حاصل یہ ہوا کہ جو اصول دین ہے دونوں کا بنیادی طور پر ایک ہی تھا. اور حکیم الاعظم مفتی صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی شریعتیں بھی یکساں یا ملتی جلتی ہوں. اور فرماتے کہ واضح رہے کہ بعض تاریخی روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 سال کا وقفہ ہے، اور دونوں کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہوا. یعنی ان دونوں حضرات کے درمیان حضرت ہود تشریف لائے اور حضرت صالح علیہ السلام یہ دونوں حضرات تشریف لائے. آگے فرماتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جاء ربہ بقلب سلیم، تو حکیم حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ اس کے ٹھیٹھ لفظی معنی تو یہ ہیں کہ جبکہ وہ آئے اپنے پروردگار کے پاس صاف دل لے کر، اور اس سے مراد پروردگار کے پاس آنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ صاف دل، قلب سلیم کی قید لگا کر یہ اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ عبادت کرنے والوں کا دل غلط عقیدوں سے اور برے جذبات سے پاک نہ ہو. اور اگر غلط عقیدے کے ساتھ کوئی عبادت کی جائے تو خواہ عبادت گزار، عبادت کرنے والا کتنی ہی محنت کرے لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح اگر عبادت کرنے والے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے دکھلاوا ہو یا دنیا کا کوئی فائدہ مقصود ہو، یا عزت اور جاہ مقصود ہو تو وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں. جس کو میرے مرشد اس طرح فرماتے کہ ایک تو یہ کہ عمل صحیح عقیدے یعنی شریعت و سنت کے مطابق ہو, اور دوسرا یہ کہ محض اللہ کی رضا کے لیے دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو, لوگوں میں جا اور تعریف مقصد نہ ہو. لہذا اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو رجوع تھا وہ تمام ملاوٹوں سے پاک تھا. سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک چیز اور فرماتے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, کہ اس ان آیتوں کا پس منظر اب مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص دن میں تہوار مناتی تھی. جب وہ دن آیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جشن میں شرکت کے لیے چلیں, اور مقصد کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس جشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو شاید ہمارے دین سے متاثر ہو جائیں اور اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع سے دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. آپ کا یہ ارادہ تھا کہ جب ساری قوم جشن منانے چلی جائے گی تو میں ان کے خداؤں کو مزہ چکھاؤں گا اور ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالوں گا تاکہ خدا بھی مزہ چکھے اور ان کے جو عابدین ہیں معبود اور عابد ساجد اور مسجود دونوں کو پتا چلے, اور جب اپنے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا یہ عملی مظاہرہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بتوں کو بے بس اور ان کی بے بسی اور حقیقت کو کھل جانے کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لیں. لہذا اسی غرض سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار فرما دیا. لیکن انکار کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ پہلے نگاہ بھر کر غور سے ستاروں کو دیکھا اور پھر کیا فرمایا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں. تو قوم والے نے آپ کو معذور سمجھ کر چھوڑ دیا اور جشن منانے چلے گئے. مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے جو ستاروں پر نظر ڈالی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تو بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہ ایک محض اتفاقی عمل تھا, یعنی انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو سوچتا ہے تو سوچنے میں اس کی نگاہ آسمان پر جاتی ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے سوچتے ہوئے, چونکہ نگاہ آسمان پر جاتی ہے تو آپ کی نگاہ بھی آسمان پر گئی اور آپ نے یہ بات کہ یعنی انسان سوچتے کہ ابراہیم علیہ السلام سوچے کہ میں دعوت کو کس طرح سے پھیلاؤں, تو اسی سوچ میں عالم میں آپ کی نظر ستاروں کی طرف گئی, آسمان کی طرف, ستاروں کو دیکھا, اس پر جواب دیا. مفتی صاحب فرماتے کہ ستاروں پر نظر ڈالنے کی تشریح بظاہر بے غبار معلوم ہوتی ہے کہ بھائی انسان ہے ٹھیک ہے بے اختیار دیکھ لیا, لیکن فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اگر اسلوب کو اور طریقے کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مر اہتمام سے اس بات کو فرمایا فنظر نظرۃً فی النجوم کہ آپ نے ستاروں کو دیکھا. جب اگر ایک اتفاقی بات تھی کہ آپ نے سوچ کے عالم میں اوپر دیکھا تو اس کو قرآن پاک کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایک محض عام سا عمل تھا, لیکن قرآن پاک کا خاص اس کا ذکر فرمانا کہ فنظر نظرۃ فی النجوم ضرور اس میں کوئی خاص راز ہے. پھر اس کے بعد فقال, پھر فائے تعقیبیہ لگا دیا, پتا چلا ہے کہ دونوں واقعات کا آپس میں کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اس لیے اہتمام کے ساتھ یہ آپ نے اللہ تعالی نے اس کو ذکر فرمایا, کیونکہ قرآن پاک کا ایک اسلوب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ واقعات کے صرف اہم اور ضروری اجزاء کو بیان فرماتا ہے, غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا, اور خود انہی آیتوں میں واقعات کے کئی جو جز تھے اس کو محذوف کر دیا, اور یہاں تک کہ اس کا پورا پس منظر بھی بیان نہیں کیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ باور کرنا ممکن نہیں کہ قرآن پاک نے واقعے کے پس منظر کو تو طویل ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا اور ایک قطعی غیر اختیاری عمل کو ذکر کر دیا جس کا بظاہر واقعے سے کوئی تعلق بھی نہیں. مفتی صاحب ایک بات اور فرماتے کہ اگر واقعی ستاروں کو دیکھنے میں کوئی خاص حکمت نہیں تھی بلکہ یہ غیر اختیاری عمل تھا تو عربی زبان کے قواعد سے علن نجوم نہ کہنا چاہیے تھا، فن نجوم کہنا کہتے ہیں کہ علن نجوم یعنی میں نے آنکھ ستاروں کی طرف دیکھا، فن نجوم فنظر نظر تن فن نجوم میں نے ستاروں میں دیکھا، یہ خاص جملہ ہے. فرماتے کہ انسان ہے الہ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ الہ سے بیان کرتا ہے کہ میں نے اس طرف دیکھا، تو لہٰذا ہوتا ہے کہ چلو بھائی انہوں نے اس طرف دیکھا، لیکن غور سے دیکھنا فی النجوم یعنی گویا کہ ستاروں کو غور سے دیکھا، تو اس کا مطلب اس میں کوئی راز ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس لیے قرآن پاک نے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا. اب وہ مصلحت کیا تھی؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ علم نجوم کی بڑی شیدائی تھی اور ستاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے کاموں کا تعین کیا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر جو جواب دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم والے یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیماری کے بارے میں جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ ستاروں کے چلن پر غور کر کے کہہ رہے ہیں. اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود علم و نجوم کے قائل نہ ہو، لیکن شجکشن کی شرکت سے اپنی جان چھڑانا جو مقصود تھی اس کے لیے آپ نے وہ طریقہ اختیار فرمایا جو قوم کی نظر میں قابل اعتماد ہو. اور چونکہ آپ نے زبان سے علم نجوم کا کوئی حوالہ نہیں دیا، نہ یہ بتایا کہ ستاروں کو دیکھنے سے مقصد علم نجوم سے مدد لینا ہے، بلکہ صرف نظر بھر کر ستاروں کو دیکھا، اس لیے اس میں جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں. اور یہاں ایک سوال مفتی صاحب فرماتے ہیں، ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ ان کے اس عمل سے کافروں کو حوصلہ افزائی ہو گئی کہ جو نہ صرف علم نجوم کے قائل تھے بلکہ ستاروں کو دنیا بھر کے واقعات میں مؤثر مانتے ہیں، بلکہ مؤثر صرف نہیں بلکہ مؤثر حقیقی مانتے تھے. تو فرماتے کہ اس کا جواب یہ ہے، ہمت افزائی تو تب ہوتی جبکہ ابراہیم علیہ السلام ہمت افزائی تو تب ہوتی جبکہ ابراہیم علیہ السلام صراحت کے ساتھ ان کی گمراہیوں پر ان کو اطلاع نہ کرتے، تنبہ نہ فرماتے، متنبہ نہ کرتے، متوجہ نہ کرتے، تب کہتے کہ ہاں ان کے عمل میں شریک ہے. لیکن آپ نے تو صاف صاف ان کی برائیوں پر نکیر فرمائی، صاف صاف ان کو فرمایا تو یہ چیز گمراہ، یہ چیز گمراہ، یہ چیز گمراہ، لہذا اس سے ان کی ہمت افزائی مقصود نہیں ہے. لہذا یہاں جو یہ عمل کیا جا رہا ہے یہ تدبیر اور حکیمانہ عمل کہا جائے گا کہ حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دینا مقصود تھا، ان کی ہمت افزائی یا حوصلہ افزائی مقصود نہ تھی، بلکہ حکیمانہ انداز اس کا مقصد تھا. چنانچہ تھوڑے عرصہ گزرا، قوم ابھی جشن میں تھی کہ اطلاع ملی، زیادہ کھول کھول کر ان کو ان کے بتوں کو جی ٹھکائی لگائی، تو نتیجہ یہ ہو کہ ساری چیز ان پر واضح فرما دی. اس لیے اس سے یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ اس سے یہ بات اشکال نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمت افزائی فرمائی کہ وہ بھی علم نجوم کے شہدائی تھے تو آپ نے کام کیا، بلکہ یہ اس کا مقصد یہ کیا تھا، حکیمانہ انداز. آگے حضرت نے ایک بحث لکھی ہے، وہ ہے علم نجوم کی شرعی حیثیت. ہمارے اچھے مولوی بھی اچھے خاصے اس میں مبتلا ہیں، اب تول تخمینہ بچہ پیدا ہو، آج یہ ہے ستارہ، یہ ہے یہ بچے کا نام ہونا چاہیے، اور اگر یہ نام نہیں رکھا بچہ چڑچڑا ہو جائے گا. یہ ہمارے اچھے خاصے مولوی بھی حرکتیں کرتے ہیں، ذائقے بنا بنا کے نام رکھتے ہیں. اب اس پر حضرت کی جو بحث ہے، اب آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج اور ستاروں میں ایسی خاصیتیں رکھی ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اور ان میں سے بعض خاصیات تو ایسی ہے کہ جس کا انسان خود مشاہدہ کرتا ہے، جیسے سورج کے قرب اور بوجھ سے گرمی اور سردی، سورج قریب ہوگا گرمی، دور ہوگا سردی، چاند کے اتار چڑھاؤ سے سمندر میں مد و جزر کا پیدا ہونا. کیا مطلب؟ کہ جب جیسے چودھویں کا چاند آتا ہے سمندر میں تغیاری آ جاتی ہے، کیونکہ چاند اس میں مد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب چاند پیچھے چلا جاتا ہے یعنی چاند چھوٹا ہو جاتا ہے پھر وہ جزر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ٹھہرا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کی لہروں کے اندر تیزی کا آنا یہ تو ہے. اب بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ ان ستاروں کی خصوصیات صرف اتنی ہیں جتنی عام مشاہدے سے معلوم ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے علاوہ بھی ایسے ستاروں کی اثرات ہیں کہ جو انسان کی زندگی پر کے معاملات پر اثر ڈالتے ہیں. ایک انسان کے لیے کسی ستارے کا کسی خاص برج میں چلے جانا مسرت اور کامیابیوں کا سبب بنتا ہے، اور کسی کے لیے غم اور ناکامیوں کا. کہ اگر وہ شیر ہے اسد تو اس کا یہ ہوگا، لگا بیوقوف بنانے والوں کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے دھندا. لگا اخباروں میں بھی آتا ہے نا، پتہ نہیں اب آتا نہیں، پہلے تو آتا تھا کہ آج جو ہے ایکویریس والوں کے لیے بڑا اچھا دن ہے، آج ان کو کوئی بہت بڑی خوشخبری ملے گی. پتہ چلا اس دن بڑے بازار میں جوتے پڑتے ہیں، اور پتہ نہیں اب تو ستاروں کے نام بھی ہمیں یاد نہیں رہے کہ وہ ایکویریس، ٹورس اور سور اور پتہ نہیں کیا، شیر، اسد، وہ سب نام ہوتے ہیں نا کہ اس مہینے میں فلاں سے پاری پیدا ہو تو وہ ہے، فلاں ہے تو فلاں ہے، سیگیٹیریس، سیکویریس اور پتہ نہیں کیا کیا نام، ایریز. تو اب کہتے ہیں وہ ان میں پورا ہفتے کی بھی خبریں ہوتی ہیں کہ اس ہفتے آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے، اور آپ کو جو ہے آپ کا کوئی بہت پیارا ملے گا جس سے آپ کی زندگی کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور یہ ہفتہ آپ پر بھاری پڑے گا اور فلاں ہوگا. یہ سب بیوقوف بنانے کی چیزیں ہیں. اور بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس نے ستاروں کو کچھ ایسے خواص عطا فرمائے ہیں، اس لیے دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح وہ بھی انسان کی کامیابیوں پر اور ناکامیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اب رہی بات جہاں تک ان لوگوں کا تعلق جو ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے انقلابات اور واقعات یہی ستارے کے مرہون منت ہیں اور ستارے دنیا کے تمام واقعات فیصلہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، کہ یہ بات بالکل غلط اور باطل ہے. یہ عقیدہ انسان کے شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے. اور اہل عرب بارش کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے، ایک خاص ستارہ جسے نوح کہا جاتا تھا بارش لے کر آتا ہے، اور وہ بارش کے لیے مؤثر حقیقی کی حیثیت رکھتا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی سخت تردید فرمائی جس کی صراحت احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. رہے وہ لوگ جو دنیاوی واقعات میں مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو ایسے خواص عطا فرمائے ہیں جو سبب کے درجے میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح بارش برسانے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اس کا ظاہری سبب بادل ہے، اسی طرح کامیابیوں اور ناکامیوں کا اصل سر چشمہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ارادہ اور مشیت ہے، لیکن یہ ستارے ان کامیابیوں اور ناکامیوں کا سبب بن جاتے ہیں. سو یہ خیال شرک نہیں ہے، اس کو شرک تو نہ کہا جائے گا، لیکن اور قرآن پاک نے نہ اس خیال کی تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے. لہذا یہ کچھ بعید نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی گردش اور ان کے طلوع غروب میں کچھ ایسے اثرات رکھے ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اثرات رکھے بھی ہوں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ان اثرات کی جستجو کے لیے علم نجوم کی تحصیل اور اس علم پر اعتماد اور اسی کی بنا پر، یعنی علم نجوم کو بنیاد بناتے ہوئے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا بہرحال ممنوع اور ناجائز ہے، منع کیا گیا. اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کی بحث چھڑ جائے خاموش ہو جاؤ، واذا ذکرت النجوم فامسکوا، اور جب ستاروں کا ذکر چھڑ جائے تو رک جاؤ خاموش، واذا ذکر اصحابی فامسکوا، اسی طرح میرے صحابہ کے آپس کے معاملات کے اندر اگر بحث چھڑ جائے، مناظرہ چھڑ جائے تو رک جاؤ خاموش ہو جاؤ. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی نقل کیا کہ فرماتے تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم امسکوا، کہ ستاروں کے علم سے اتنا تو حاصل کرو کہ جس کے ذریعے سے تم خشکی اور سمندر میں رستہ تلاش کر لو اور ان کے راستے جان لو، اس کے بعد امسکو رک جاؤ. لہذا اس ممانعت سے پتہ یہ چلا کہ ستاروں کے خواص کا اور اس کے اثر کا انکار لازم نہیں ہے، لیکن ان خواص اور آثار کے پیچھے پڑنے کو منع کیا گیا اور ان کی جستجو میں قیمتی اوقات برباد کرنے کو منع کیا. لہذا علم نجوم کے ممنوع اور مذموم منع کرنا اور برے ہونے کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب اس علم میں انسان کا انہماک بڑھتا ہے تو تجربہ یہی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، انہی ستاروں کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور یہ چیز اس کو مشرکانہ عقیدے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر ستاروں میں کچھ اللہ تعالیٰ نے خواص اور آثار رکھے بھی ہوں، کہتے ہیں جی ہے رکھے، تو ان کے آثار و خواص کا یقین علم کا ہمارے پاس سوائے وحی کی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی علم عطا فرمایا تھا، لیکن اب وہ علم جس کی بنیاد وحی الہی پر تھی دنیا سے مٹ چکا ہے۔ اب علم نجوم کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس صرف وہ باتیں ہیں جو صرف قیاس تخمینیں ہیں، یعنی جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا وہ تخمینیں خود ان پر بھی الٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ستارے بتانے والے اور ہاتھ دیکھنے والے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آپ کو کہتے ہیں کہ تم آج کروڑ پتی ہو جاؤ گے یا چھ مہینے میں تم کروڑ پتی بن جاؤ گے، ان سے پہلے پوچھا جائے آپ دوسروں کو کروڑ پتی بعد میں بنانا، پہلے اب تم تو بن جاؤ، یہ کیا تم فٹ پاتھ پر فقیروں کی طرح بیٹھے ہو، پہلے تم تو بن جاؤ، دوسروں کی قسمت کا حال بتا رہے ہو اور اپنی قسمت کا کچھ خبر نہیں ہے۔ لہذا کسی نے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس علم کے بارے میں بڑی عجیب ایک بات کہی ہے کہ مفیدہ غیر معلوم، کہ جو اس کے فائدے کی باتیں وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، علم نجوم کے جو مفید باتیں وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ معلوم ہوں غیر مفید، اور جو معلوم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مفیدہ غیر معلوم، جو معلوم ہے جو مفید ہے وہ معلوم نہیں، اور وہ معلوم ہوں غیر مفید، اور جو معلوم ہے وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ لہٰذا اس میں بڑے بڑے واقعات لکھی ہے اور ایک نجومی کا ذکر لکھا ہے کہ اس نے کہا اپنی کتاب کے اندر کہ علم نجوم ہے غیر مدلل علم ہے، اور اس میں انسان کے وسوسوں اور گمانوں کے لیے بڑی گنجائش ہے۔ لہذا نتیجہ یہی ہوا، سمجھایا یہی ہے کہ ممانعت کی وجہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو کسی بے فائدہ کام میں صرف نہ کریں اور اس سے کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ جو دینی ترقی اور جو قرب وہ وحی الہی کے یعنی شریعت و سنت پہ عمل کرنے سے بنے گا وہ اس علم نجوم سے نہیں بن سکتا۔ لہذا اس آیت سے متعلق جو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا بیماری کا مطلب، تو ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایسا عمل کیا کہ جس سے دو معنی بنتے تھے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں توریہ کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اس وقت فرمایا کہ میں بیمار ہوں تو فرماتے کہ اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ میں اس وقت بیمار ہوں، لیکن اصل مراد یہ نہیں تھی۔ اصل مراد کے بارے میں کئی باتیں کہیں، کہ ایک تو یہ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کا مقصد وہ طبعی انقباض تھا، جو طبیعت کے اندر ایک گھبراہٹ اور وہ جو رک جانا، کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ مشرکانہ عمل وہاں جا کر کریں گے اور مشرکانہ عمل کرتے ہیں، تو اس تصور سے ہی آپ کی جو سقم کا لفظ استعمال کیا جو مریض کے مقابلے میں ہلکا ہے، سقیم جو ہے وہ مریض کی جو سمجھے ابتدائی حصے کو، ابتدائی چیز کو سقیم کہتے ہیں، اور مریض اصل میں وہ مرض یعنی از مرض کے آثار ظاہر ہو جانا، اور سقیم یہ ہے گویا کہ مرض اندر ہے آثار ظاہر نہیں ہے۔ لہذا اس لیے آپ نے سقیم فرمایا جو ہلکا ہے، یعنی جس کو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اردو میں اس طرح کہتے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، یہ اس طرح سے کہہ دیا، اور ظاہر بات ہے طبعی انقباض ہوتا اب اس کے ساتھ درست نہیں رہے، زیادہ وہ ناساز ہو گئی، اس لیے اس کے اندر پوری گنجائش معلوم ہوتی ہے سقیم کا فرمانا، اور ظاہر بات ہے وہ طبیعت کے خلاف بات تھی کہ جس نبی کی خمیر اللہ تعالی کی وحدانیت اور تعلق معلّہ پر بناؤ، اس مشرکانہ عمل سے ان کی طبیعت پر کیوں نہ انقباض ہوگا۔ لہذا اس لیے اور بعض حضرات نے عجیب جو فرمایا کہ انی سقیم سے ابراہیم علیہ السلام کا مبارک کا مقصد یہ تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، میں اس لیے حکیم الامت تھانوی نے اسی ترجمے کو لیا کہ میں بیمار ہونے کیوں ہوں، کیوں فرماتے قاعدہ یہ ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ بکثرت زمانہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کیا فرمایا انی سقیم، اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، یہ تو یہ بکثرت زمانہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. اور حکیم الامت نے یہی جملہ اس آپ نے یہی ترجمہ فرمایا, انی سقیم میں بیمار ہونے کو ہوں, یعنی جب ظالم تم ایسی حرکت کرو گے تو جس کی بنیاد اور خبیث تعلق ماللہ پر ہو, اللہ تعالی کی بندگی پر ہو, جب مشرکانہ حرکت دیکھے گا, جیسے انسان ہے اب اس کی طبیعت میں جب صحبت اہل اللہ سے اور نیک طبیعت بن جاتی ہے تو جب کوئی خلاف سنت عمل دیکھتا ہے تو طبیعت میں ایسا انقباض تک آتا ہے کہ وہ بخار تک آ جاتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے واقعہ سنا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے کہیں باہر نکلے تو انہوں نے کسی کوئی نافرمانی دیکھی, بس اتنا تکلیف اور غم ہوا کہ آئے بستر پر لیٹے, غم کے مارے لیٹ گئے, تھوڑی دیر میں اٹھے تو پیشاب کی جگہ خون آنا شروع ہو گیا, اتنا ان کو غم ہوا. تو پتہ ہی چلا کہ ایسی چیز کو دیکھ کر, یعنی آئندہ جس کے بیمار ہونے والا ہو تو اسی چیز کو آپ نے فرمایا انی سقیم, کیونکہ اس میں فاعل کا صیغہ بکثرت جو ہے تو وہ زمانے مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انک میتون وانہم میتون, کہ اس کا ظاہری ترجمہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی مردہ ہو اور وہ بھی مردہ ہے, لیکن مراد اس کے یہ معنی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں. تو لہٰذا ابن سقیم کے معنی یہی ہوگا کہ وہ بیمار ہونے والے ہیں. یہ چند باتیں تھیں, اب آگے انشاءاللہ واقعہ کل عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب عطا فرمائے اور قلب سلیم ہم سب کو نصیب فرمائے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کی جب غیر شرعی تقریبات ہو تو غیر شرعی تقریبات میں شرکت نہ کریں, اور اب اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے تو اگلا آدمی کہے او بڑا ہے دین, اور دین پر وہ بات اٹھائے گا. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے دین پر ایسی بات کرنے کے کوئی ایسا بہانہ اختیار کرے, کوئی ایسا بہانہ اختیار کرے کہ دین کے بارے میں پوچھنا کیسا ہے, بھائی کہ جی بے پردگی ہوگی وہاں کہاں مولویوں کی باتیں ہیں بس یہ ہے وہ, تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے وہ آدمی کو ایسی بات کرے گا. تو اس طرح سے دفع شر کی ایسی بات کرے, رفع شر کی ایسی بات کرے کہ جس سے دین کے پر بھی کوئی بات نہ بول سکے اور اس کی بھی جان چھوڑ جائے, سمجھے نا. کیونکہ ان سے انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ جی بے پردگی ہوگی کیا مولویوں کی باتیں تم نے لگا رکھی ہیں, ارے میاں صبر کرو رکھ لو بیٹھ جاؤ ذرا بات مکمل رکھو پکڑ لے رکھو. تو لہذا دین کی بات جب ایسی ہو کہو کہ دین پر کیا مولویوں کی لگا رکھی اور یہ اور وہ تمہارے بزرگ اور یہ ایسے, تو پتہ ہی چلا کہ اس وقت ایسی کوئی بات کہنی چاہیے کہ اپنے بڑوں پر کوئی بات نہ ہے, اپنے کسی عمل اپنی کسی حرکت سے قول سے ایسا کام کرنا جس سے اپنا شیخ برباد ہو اپنے بزرگ برباد ہو یہ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں. لہٰذا اپنی قول اپنے فعل کے اندر جو ہے ایسی احتیاط کلام میں ایسی احتیاط ہونی چاہیے کہ ہمارے بڑوں پر اور شیخ پر اور استاد پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے, اور اگر کوئی برائی ہو تو وہ ہمارے اوپر آ جائے, ہمارے شیخ کے اوپر نہ آئے, ہمارے بڑوں پر نہ آئے. یہ ہے, یہ بھی ادب اس کو فرمایا کہ ایسی بات ہو تو اس کو اس طرح پیش کرے کہ وہ برائی ہمارے اوپر آئے, ہمارے بڑوں پر اوپر نہ آئے. کہ بعض لوگ اپنے حکامتوں سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر وہ لوگ ان کو کے بجائے ان کے شیخ کو ہی برا بھلا بولتے ہیں. ایسی حرکت کرنا یہ سخت حماقت اور نادانی کی نشانی ہے.